الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر مدر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سایہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور ان پر جو دلیل بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم نے مکہ المکرمہ میں نزول فرمائے. وہاں جب کفار کو دعوت حق دی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق سے روشناس فرماتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، دین اسلام اختیار فرماتے تھے، احکامات الہی پر عمل پیرا ہوتے تھے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعمیل حکم میں اما وقت پوری کوشش سے اور پوری طاقت سے اس میں محو رہتے تھے، تو اس سارے موضوع پر جو کفار کا انداز تھا، اس سارے موقع پر جو ان کا انداز تھا، وہ انکار کا بھی تھا، تضحیک کا بھی تھا، اور ایسا انکار تھا کہ جسے تسلسل کے ساتھ، یعنی یہ وہ حصے ہیں جو پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور ایسے واقعات کی قرآن کریم بات فرماتا ہے جس میں ضروری نہیں ہے کہ سچ ہو، لیکن سنی سنائی کہاوتیں اور باتیں ہیں، تو وہ انکار کرتے ہیں. تو اللہ کریم ہر جگہ ہر موقع پر جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں، اس انکار میں ان کی ضد ہے، چونکہ یہاں استعمال فرمایا گیا لفظ جو ہے ربہم، پروردگار عالم، کہ جو کچھ ہے اس کا ہے، ان کا ہونا، ان کے ہونے کے اسباب کا ہونا، ان اسباب سے اپنے ہونے کے تسلسل کے لیے جو ضروریات کا حاصل کرنا، اور اس حصول کے لیے جو انسانی احساس ہے، عقل ہے، اس سب تک کوئی شے ایسی ہے نہیں جو من جانب اللہ نہیں ہے، جسے اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمایا. تو ان پر جو دلیل بھی ہے ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو یہ اس رویے کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو کفار دعوت حق کے مقابل میں اختیار کرتے تھے. اور جب یہ ارشاد فرمایا ان پر جو دلیل بھی آتی ہے، تو اس میں اس موقع پر جو حکم فرمائے جا رہے ہیں، نہ صرف وہ اس کے تحت آتے ہیں، بلکہ وہ فرمان الہی جو اللہ رب العالمین نے اس سے بیشتر ارشاد فرمائے، مقربین بار الہ جو مخلوق تک پہنچانے کے سبب بنے. تو یہ ایک روش ہے جو کفار نے اختیار کی. یہاں میں ایک چیز ساتھ ضمناً عرض کرتا جاؤں کہ محضر سامعین کرام، جب اس طرح موضوعات پر یا ان آیات کریمہ پر بات ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ واقعے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یا شان نزول بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے مراد محض وہ وقت یا وہ افراد نہیں ہیں، وہ رویے ہیں. اب حیثیت ہر ایک کی اپنی ہے. جیسے کلمہ حق آج بھی وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا، چونکہ دین سارا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم وہ ہے جو لبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا. اس وقت جس نے اختیار کیا اسے معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی تو بعضد انبیاء جو اللہ کریم کے مقرب ترین افراد ہیں ان میں وہ ہستیاں شامل ہوئیں۔ پھر اسی تسلسل میں آج اگر ہم آج اپنے آپ تک آ کر بات دیکھیں تو آج بھی کلمہ حق وہی ہے، شرائط ایمانیات کی ساری وہی ہیں، عبادات کا ہر پہلو وہی ہے، معاملات میں ہر حکم وہی ہے جو تب تھا جو آج ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے تب کے احکامات آج ہیں، اسی طرح جو تب کے موضوع یا جن حالات پر بات ہو رہی ہے آج بھی اس طرح کے اگر کوئی حالات ہوں گے تو وہی نتائج مرتب ہوں گے اور ارشادات جو قرآن کریم ہیں ان کا اطلاق ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حق روز معاشر تک کے لیے ہے، یہ کلام ابدل آباد ہے اور دنیا کا جو حیاتی اور دنیا کی جو بساط ہے یہ روز معاشر تک ہے، کب ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن جب تک یہ حیات ہے تب تک یہ امتحان ہے، اور جب تک یہ امتحان ہے تب تک یہ حق موجود ہے اور حق و باطل میں تفریق فرما رہا ہے۔ تو جس آیا کریمہ کو بھی اٹھائیں گے، جس آیا کریمہ پر بھی بات ہوگی، تو وہ بھلے کسی ایک موقع کو مخاطب کیا جا رہا ہو، وہاں کسی ایک فرد کی بات کا جواب دیا جا رہا ہو، یا قومی روش جو اختیار کی گئی اس کا جواب دیا جا رہا ہو، شان نزول میں کوئی بحث بھی یا کوئی بات بھی آ سکتی ہے۔ لیکن جب آج ہم تلاوت کر رہے ہیں، آج جب ہم اس کے مفاہیم پر بات کر رہے ہیں، تو اس کے جو سامنے بات مقابل آئے گی، جو مخاطب کی حیثیت سے آئے گی، وہ میں اور آپ ہوں گے۔ تو جب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر جو دلیل بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں، ایک بہت بات سننے میں آتی ہے کہ ہر حکم کے جواب میں وہ فرماتے تھے ہمارے آبا اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم اپنے اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور آج جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اسے اختیار کر۔ اور دیکھیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے اکثریت بطور توارث مسلمان ہے، آج ہم یہ بات جب کرتے ہیں کہ اسلام کا حکم کیا ہے، اپنی شب و روز کی زندگی، اپنے معاملات میں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے تو رسم و رواجات وہ ہیں جو ہم نے اختیار کرنے ہیں، اگر ہم اپنے رسم و رواجات کو اختیار نہیں کریں گے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو وہ کفر میں وہ بات کر رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں، ہم مان کے پھر رسم و رواجات کو مان رہے ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے روز معاشر، جب یہ باتیں، یہ حکم آج ہمیں دیے جا رہے ہیں اور جن پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ہم اپنے رسم و رواجات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات تو وہاں اس موضوع سے ہے، لیکن ضمناً بات یہ میں نے اپنے حالات پر بھی عرض کی ہے، جو ضروری ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ لمحہ لمحہ اپنے معاملات کی جو ہے وہ نگہداشت اور نگرانی کرتے رہیں۔ تو فرمایا اور ان پر جو دلیل بھی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، فقد کذبوا بالحق کے لما جاءہم، پس جب ان کے پاس حق آیا یعنی سچی کتاب، تو بے شک اس کو بھی جھٹلایا۔ یہ ایک تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اللہ کریم کے احکامات کا اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہے۔ تو وہ جس طرح انکار کرنے والے پہلے تھے، اسی طرح انکار کرنے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں ان کی بھی اسی طرح کی باتیں تھیں اور اسی طرح کی مثالیں تھیں۔ اور اس کو آج اگر آپ دیکھیں تو آج جو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، جو اس دار دنیا کی ترقی کو عقل کل اور آخر سمجھتے ہیں اور دین پر عمل پیرا ہونے کو وہ ایک ایسا پہلو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے کہ کمزوری ہے انسان کی یا معاشرے میں کمزور حیثیت ہوگی، آپ دیکھیں اسی طرح کی باتیں ہیں جیسی باتیں ہمیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے اقوام سابقہ کی، جیسے تاریخ اسلامی میں چیزیں ملتی ہیں، جیسے واقعات کے حوالے سے روز بیان کی جاتے ہیں، اسی طرح کے اعتراضات آج کے بھی جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جب ارشاد فرمایا فقط کذب بالحق کے لما جا ان پاس, جب ان کے پاس حق آیا. اب حق کیا ہے؟ حق وہ بات ہے جو صحیح ترین ہے, اس میں تجاوز ہوگا تو بھی درست نہیں رہے گا, اس میں کمی ہوگی تو بھی بات درست نہیں رہے گی. تو حق وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, اور حق وہ بات ہے جس کو کبھی بھی اس کی بنیاد پر جھٹلایا نہیں جا سکتا, کہ اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں جھٹلایا جا سکتا. اور اس کی شہادت یہ جو 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ جو کلام ذاتی جسے حفاظت الہیہ حاصل ہے آج بھی موجود ہے, یہ شہادت دیتی ہیں کہ کوئی اصول جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ آج تک اس میں کوئی ایک رتی کی جو ہے وہ جھول نہیں آئی. عین اس کے مطابق عمل کیا جائے, دنیا کے کسی معاشرے میں کوئی رہتا ہو, دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, دنیا میں کسی حیثیت کے حامل ہو, اس کے لیے صحیح ترین جو ہے وہ راستہ وہی ہے. اور اس کی مثال آج ہمارے, چونکہ دنیا کا جو آج آپس کا رابطہ ہے یہ اتنا تیز ہے کہ اسے گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے, کہ دنیا ایک آبادی ہو چکی ہے. تو ہمیں دنیا میں یہ مثالیں ایسی جگہ پر بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اسلامی اصول کافر ہوتے ہوئے بھی دنیا کے لیے اختیار کیے ہیں, انہیں دنیا میں اس سے تقویت ملی ہے, دنیا کے فوائد حاصل کیے انہوں نے. اور وہ اصول کون؟ وہ اصول جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور جہاں دعوی ایمان کے ساتھ ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کسی صورت میں, کمی یا بیشی کسی صورت میں ہے, وہاں دنیا کے معاملات میں بھی نقصان اٹھایا چہ جائے کہ وہ دعوی ایمان بھی رکھتے ہوں. تو یہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں یہ حالات اور یہ واقعات. تو معزز سامعین کرام, اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آ گئے, یعنی ایسی بات آ گئی کہ جو صحیح ترین ہے اور جو اصول بیان فرما دیا گیا ہے اس جیسا اور کوئی اصول ہو نہیں سکتا, اور کسی معاشرے کی کسی موقع پر اس کا اطلاق جو ہے وہ صحیح ترین جواب ہے. اور جب وہ حق آ گیا, اب اس حق میں وہ معاملات ہی نہیں صرف آئیں گے جو معاملات زندگی سے ہیں, بلکہ یہ حق انسان کو ہر سوال کا جواب دے رہا ہے, اس سے پہلے کیا تھا وہ بتلا رہا ہے, اس کے ہونے اور اس کے ہونے کی جو اس سے استعداد ہے, اس کے ساتھ جو اپنی استعداد کو بروئے کار لائے گا تو کیا ہوگا, اور جب نہیں رہے گا تو کیا ہوگا, ذات خالق کون ہے, کیسی ہے, اسے کیا پسند ہے, اس کے تعلق کے لیے مخلوق کو زندگی کس بہر میں بسر کرنی ہے, پھر یہ جو کچھ ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے, یہ عارضی اور فانی ہے, ابدل آباد حصے کیا ہیں, عطا کیا ہے, پھر امتحان کیا ہے, اور پھر سوال اور جواب کیا, کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں تشنگی رہ جائے. تو یہ جب حق آ گیا تو اس حق سے بھی وہ منہ پھیر رہے ہیں, تو اسے جھٹلا رہے ہیں, اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اور یاد رکھیے معزز سامعین کرام, کبھی بھی جو سچ ہے وہ جھٹلانے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدلتا, اور سچ کی حیثیت جو ہے وہ بھی قائم رہتی ہے, اس کی حیثیت میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی. تو جب حق سے منہ پھیرا جا رہا ہے اور جب سچ سے ہٹا جا رہا ہے تو کہیں نقصان ہوگا تو اس منہ پھیرنے والے کا ہوگا. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم, پس جب ان کے پاس حق آیا تو بے شک اس کو بھی جھٹلایا. پھر ارشاد فرمایا فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون, سو ان کو ان چیزوں کا انجام جن کا یہ مزاح اڑایا کرتے جلد ہی معلوم ہو جائے گا. یعنی یہاں اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے یہ من جانب اللہ ہے, حق ہے, اس کے فوائد تمہیں دار دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہیں، تمہیں مقصد تخلیق سے نہ صرف آشنائی ہے بلکہ اس کے حصول کے طریقے اور سلیقے جو ہیں وہ سکھلائے جا رہے ہیں۔ تمہاری وہ زندگی جو ابدل آباد ہے، وہاں کی کامیابی جو ہے اس سے ہمکنار ہونے کی راہ دکھائی جا رہی ہے۔ پھر وہ حصے جو یہاں غلطی پر ابدل آباد حیات میں تعمیر غلطی پر جو ہو رہے ہیں اس سے بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ نقصان اٹھاؤ گے، وہاں کی یہ سزا ہے، یہ تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اس سارے کے بعد فرمایا کہ تھوڑا سا موقع ہے، اور اس تھوڑے موقع پر قرآن کریم فرماتا ہے، مختلف مثالیں ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب روز معاشر پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے تو ہم تو پل بھر ہی رہے، کہیں بیان فرما جاتا ہے ہم شاید ایک صبح یا ایک شام ہی رہے۔ تو قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ کاش تم سمجھتے تم کتنا کم رہے۔ پھر اس کی مثال ہم اپنی زندگی سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج اپنی زندگی کے 10 سال، آنے والے 10 سال کی بات کریں، ہم تمام کو یہ محسوس ہوگا کہ بڑی دور کی بات ہو رہی ہے، بھائی کہاں 10 سال پورے ہوں گے، کتنا وقت ہوگا، کیسے بات یہ پوری ہوگی، ہم کیسے اس عہد کو پائیں گے جسے آج 10 سال بعد طے کر رہے ہیں۔ تو اسے 10 سال جو گزر چکے ہیں، گزشتہ 10 سال میں دیکھ لیں، جو 10 سال گزرے ہیں اس واقعے کو دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے آج کے دن کو دیکھ لیں، آج سے 10 سال پہلے کسی واقعے کو دیکھ لیں، ایسا لگے گا کل ہی کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب دیکھیں، اپنے بچوں کو ان کی ضروریات پورے کرتے ہوئے دیکھیں، اور پلٹ کر دیکھیں کہ ایسے میں اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا، میں اپنی ضروریات کے لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھ سے شفقت کر رہے تھے، میری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم وقت اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو ایسے پلٹ کر دیکھیں نا، لگتا ہے کل ہی کی بات۔ تو جب ہم اپنی زندگی پوری کر رہے ہوں گے اور یہاں سے ابدی حیات کی طرف مسافر جو ہے وہ اپنا قدم اٹھا رہا ہوگا، تو پھر یہ جو پہلی زندگی گزری ہے اسے ایک نظر دیکھے گا تو ایسے ہی لگے گا جیسے آج ہم اپنی ابتدا کو دیکھتے ہیں، جب سے مجھے یاد ہے اس کو دیکھو لگتا ہے کل ہی کی بات۔ تو فرمایا یہ جہاں تم زندگی بسر کر رہے ہو تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ جس بات کا تم مزاح اڑایا کرتے تھے، جو ٹھٹھے تم اڑایا کرتے تھے، جو اعتراض تم کیا کرتے تھے، اس بات کا، اس انجام کا تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہاں دو پہلوؤں سے اشارہ مل رہا ہے، ایک قیامت کا، روز معاشر کا، جہاں حساب کتاب، اور اس سے پیشتر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کے مطابق مفہوم عالی ہے کہ قیامت صغریٰ وہ ہے جب بندے کی موت واقع ہوتی ہے، یعنی جب موت واقع ہو گئی تو جو اعمال کی کتاب ہے وہ تو بند ہو گئی، پھر فرصت نہیں ہے کہ پلٹ کر توبہ کر سکے، پھر فرصت نہیں ہے کہ واپس آ کر عمل صالح اختیار کر سکے، پھر فرصت نہیں ہے کہ بارگاہ اجدی میں توبہ کے لیے عرض کر سکے، پھر فرصت نہیں رہے گی۔ ایک بات، جس طرح کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ، کوئی بھی نیکی کا کام جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک مسلسل عمل ہو، کہا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا بیج بو گیا جس سے مخلوق کو نقصان ہوتا رہا، اور جب تک ہوتا رہے گا، جس طرح اجر اور ثواب بہتری کا ملے گا، اسی طرح پھر اسے وہ اجر ملے گا جو اس کی برائی کی بنیاد جو رکھ گیا، جو وہاں اس پر چیزیں نقصان کی طرف جائیں گی، اس کا حصہ بھی اسے ملے گا۔ لیکن جو عمل اختیار کر سکتا ہے خود، وہ تو کتاب بند ہو، تو جو جب کتاب بند ہو گئی تو پھر میاں جو سامان تھا وہ ہے، اور پھر روزے معاشر ہے، پھر اس سامان میں ہم نے کیا کیا جمع کیا ہے، اس میں کتنے جھوٹ جمع کیے ہیں، کتنا سود کا کھانا جمع کیا ہے، کتنا ہم نے لوگوں کے ساتھ لین دین میں زیادتیاں کی ہیں. اور ایک عجیب بات یہاں کی جاتی ہے، وہ کہا جاتا ہے حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پورے کیے جائیں. نہیں سمجھ آتی اس فکرے کی. اللہ کریم نے حقوق اللہ بھی اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں اور حقوق العباد بھی اللہ ہی نے ارشاد فرمائے ہیں. اور بات جو غلط العام یا جس کا ترجمہ ہم آج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد پورے ہونے چاہیے، اس کی بڑی سزا ہے. مجھے اس بات کی اور اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی. کیا ممکن ہے کہ جو حقوق اللہ چھوڑ دے اسے حقوق العباد کا احساس بھی رہے؟ پورا کرنا تو دور کی بات ہے. جہاں سے حقوق العباد کی تعلیم دی جا رہی ہے، جب وہاں کا تعلق نہ رہا، تو وہ کون سا ذریعہ ہوگا جو یہ احساس پیدا کرے گا کہ میں حقوق العباد پورے کروں؟ پھر کوئی نیک عمل، اس کے لیے ایمان ضروری ہے، اور اس کے نیک عمل ہونے کا جو درجہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ مجھے لوگ بڑا پارسا اور بڑا نیک کہیں، وہ بے نیاز اسے دنیا میں اس حوالے سے اس کی تشہیر کے لیے ذرائع عطا فرما دے گا، لیکن روز معاشر حساب کو جب بات آئے گی تو میاں تو طالب تھا اپنی تشہیر کا، وہ تجھے عطا کر دی گئی دنیا میں. تو جب بات یہاں اس پہلو سے دیکھنے کو کہ یہ وقتی اور عارضی اور لمحاتی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، اور قیامت صغریٰ کی بات ہو یا قیام قیامت کے دن کی بات ہو، تو جو موقع ہے وہ تو یہ ہے جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو فرمایا بہت جلد ان کو انجام معلوم ہو جائے گا کہ جس کا مزاح اڑایا کرتے تھے. یعنی حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. جو تم مزاح اڑایا کرتے تھے تو تم زیادتی پر تھے، یا تم اپنی جو تمہاری سمجھ تھی کہ شاید تم درست ہو، کیونکہ جو بھی حق کا مزاح اڑاتا ہے وہ یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ درست ہے. اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی پاگل بھی، آپ کہیں پاگل خانے چلے جائیں نا، یا کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور باقی ساری جو مخلوق ہے اسے پاگل سمجھتا ہے، حالانکہ ساری مخلوق اسے پاگل سمجھ رہی ہوتی ہے اور گردان رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں واحد عقل مند ہوں، باقی جو کچھ ہے یہ سب پاگل ہیں، یہ نہ سمجھ، انہیں سمجھ ہے ہی نہیں. جب سہکاری بڑھ جائے، جب ضد اور عناد بڑھ جائے، جب تکبر بڑھ جائے، جب قلوب پر موریں سبت ہو جائیں، تو اس پاگل کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ غلطی بھی خود کر رہا ہے اور اپنے آپ کو وہ صحیح بھی سمجھ رہا ہے، باقی سب کو غلط، اور تاں کے حق پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ یہ حق بھی جو ہے یہ درست نہیں ہے، میں خود ہی جو ہے میرے معاملات درست ہیں. اور اس پر قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس موضوع پر بھی بات آتی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ شیطان ان کے کرتوت انہیں سنوار کر دکھاتا ہے گیا، بھائی جو تو کر رہا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے، جو تیری سمجھ ہے یہ بہت اچھی ہے، یہی صحیح ہے. اور شیطان انہیں یہ سنوار سنوار کر ان کے معاملات جو ہیں وہ دکھاتا ہے، اور فرمایا انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب جب وہاں حق سامنے آئے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ تم جو مذاق اڑایا کرتے تھے وہ درست ہے، یا وہ درست ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو جب وہ معلوم ہوگا تو اس موقع کے بعد پھر کس کو فرصت ہے؟ تو اگر انہی موضوعات کو جیسے میں پہلے عرض کر آیا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک پر ہی لے لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے ضمن میں موضوعات پر بات کریں، کفار کے انکار، ضد اور عناد پر بات کریں، اور اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ کر بیٹھ جائیں ایک تبصرہ کرنے والے کی حیثیت سے، تو یہ درست نہیں ہے. دین اسلام یہ جو حق جس پر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، فقط کذبوا بالحق، جس حق کے ارشاد فرما جا رہا ہے, عطا کرنے کا ارشاد فرما جا رہا ہے, یہ آج میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم اس امتحان گاہ میں ہیں. اور یہ تصور کر لیا جانا, نیکی کے اختیار کرنے میں بھی یہ تصور کر لیا جانا کہ نیکی کا حصہ اور ہے, اور دنیا کے جو معاملات ہیں وہاں کو کمی بیشی ہو جائے تو اس کا حصہ اور ہے, یہ درست نہیں ہے. چونکہ انسان کا ہر عمل یا وہ حق ہے یا وہ ناحق ہے, یا وہ روشنی ہے یا وہ اندھیرا ہے, درمیان میں بات نہیں آئے گی. تو جب ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو حج پر جائیں تو موقع نہیں ملتا, اتنی تعداد ہوتی ہے حجاج کرام اور حج کی درخواستوں کی کہ وہاں موقع نہیں ملتا. کئی کئی سال لوگ درخواستیں دیتے رہتے ہیں تب جا کر کہیں ان کی باری آتی ہے حج کے لیے. مساجد میں چلے جائیں, میں خود ذاتی طور پر شہر میں کسی معاملے اور کسی کام کے حوالے سے کسی شہر میں تھا, تو جمعۃ المبارک کا وقت ہو گیا تو ہم نے کوشش کی کہ جو نزدیکی مسجد ہے وہاں جا کر جمعے کی نماز ادا کی جائے. تو ابھی مولانا جو ہیں وہ خطبہ شروع کر رہے تھے, تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں مسجد میں جوتوں والی جگہ کہیں جگہ نہیں ملی, ہمیں سڑک پر جگہ ملی. تو سڑک پر چادریں بچھا کر جمعے کی ادائیگی کی گئی. اسی طرح آپ تسبیحات کے حوالے سے بات کریں, دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات کریں, مخلوق ملتی ہے. لیکن کیا سبب ہے ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں بازار میں حق اور سچ کا لین دین نہیں ملتا, ہم معاملات کرتے ہیں تو 5 روپے کا اعتبار دوسرے پر نہیں کر سکتے. کیا سبب ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بات کر رہا ہو اور نہ صرف اس کی بات بلکہ اس کے عہد پر بھی یقین نہ کیا جا رہا ہو, اور معاشرہ بام مسلمانوں کا ہو, معاشرے کے قیام کا سبب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ کیا سبب ہے؟ یہاں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے لوگ بیٹھے ہیں, مزدور بھی بیٹھے ہیں, کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں. مجھے کوئی بتا دے کہ کس مزدور کو اعتبار ہے کہ جتنی میں نے مزدوری کی ہے اگر میں پوری گرفت سے اس کی حاضری نہ لگواؤں اور اپنی جو مزدوری ہے اسے طلب نہ کروں مجھے مالک مزدوری دے دے گا؟ مجھے کوئی ایسا مالک بتا دو جو یہ کہے کہ میں نگہداشت نہیں کروں گا تو جس مزدور کے ساتھ میں نے مزدوری طے کی ہے وہ مزدوری پوری کرے گا. اگر اس کے پاس ایک گینتی مارنے کی گنجائش ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ ہاں یہاں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ حق اسلام ہے, وہ بھی کہتا ہے حق اسلام ہے, یہ کیا سبب ہے؟ مجھے معاشرے میں کوئی ایسا فرد نہیں ملتا جو یہ کہا جا سکے کہ ہاں اس نے بات کی ہے تو اس پر مجھے اعتبار ہے. اور اس میں میں کسی ایک کو مخاطب نہیں کر رہا, میں تو ہمیشہ مثال یہاں کی دیتا ہوں جہاں سے خود بیٹھ کر بات کر رہا ہوں, ہمیشہ مثال اپنی ذات سے دیتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو تو کتنے باشرہ لوگ ہیں. بلکہ دکھ ہوتا ہے اب یقین مانے بازار جائیں تو ایک غلط العام بھی اب میں اسے کیا کہوں کہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بازار میں بیٹھا جس کی جتنی بڑی داڑھی ہے وہ کاروباری صورت میں بیٹھا ہے, خیال کرنا تمہیں دھوکہ نہ آ جائے. اب وہ اسلامی حلیے کا ہونا, مسلمان کا ہونا, یہ کیسے ہمارے کردار ہیں؟ یہ تب ہمارے ایسے کردار ہیں کہ جب ہم قرآن کریم سے آیات پڑھتے ہیں, یہاں سے بیان کرتے ہیں, یہاں کے واقعات کو سنتے ہیں, ہم گردانتے ہیں یہ 14 صدیاں پہلو کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جب مبارک تذکرے آتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو صحابہ ہی تھے, حالانکہ شان صحابہ میں گستاخی ہے کہ ان کی قربانی کو ماں یہ کہہ دینا کہ وہ تو صحابہ ہی تھے, وہ جی صحابہ تھے اس لیے انہوں نے اتنا عمل کیا. ان کی شان بعد از انبیاء ہے, اللہ کریم نے جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور منتخب فرمایا، اسی طرح آپ کے خادم اور غلام بھی پسند فرمائے. یہ نص قرآن بیان فرماتی ہے، یہ قرآن کریم تورات و انجیل کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. لیکن مجھے بتائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات میں کیا انہیں جب کہیں زخم آیا کیا ان کے وجود مبارک سے خون نہیں بہا؟ کیا انہیں جب کھانے کو نہیں ملا، کیا جب انہیں پینے کو نہیں ملا، انہیں بھوک نے نہیں تکلیف دی، انہیں پیاس نے نہیں تڑپایا؟ کیا جب ان کے عزیز و اقارب شہید ہوئے، جب ان کو اپنے گھروں اور باروں سے نکالا گیا، گھر اور بار اور مال و دولت جو بھی جس کا حصہ تھا، کم تھا یا زیادہ تھا، چھین لیا، کیا انہیں دکھ نہیں ہوا؟ کیا ان کی مبارک آنکھوں میں پانی نہیں تیرا؟ کیا ان کی ضروریات زندگی نہیں تھیں؟ کیا انہیں سردی اور گرمی نہیں لگتی تھی؟ درجہ صحابیت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل بھی دنیا ایک سرے سے دوسری طرف ہو جائے، ایسا نہ اختیار کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز میں ہو. یہ درجہ صحابیت ہے. دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی چیزوں پر اپنی نظر کو پھیرتے ہوئے انہیں روز معاشر نظر آ رہا ہے، یہ درجہ صحابیت ہے. یہ کہنا زیادتی ہے، تجاوز ہے، گستاخی ہے کہ خود حق اختیار نہ کیا جائے اور ان کے حق اختیار کرنے کو ماذ یہ کہہ کر اپنے آپ کو آزاد. وہ تو صحابہ تھے، بے شک وہ صحابہ تھے، اللہ کی بہترین مخلوق تھے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں. لیکن میاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بھوک لگی ہے کہ پیٹ پر پتھر کس کر باندھ لیا ہے. آپ نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ نے دو پتھر باندھ رکھے. آج ہم اپنے آپ کو اصول دین سے ان موضوعات کو اس بہر میں بیان کرتے ہوئے آزاد نہیں کر سکتے. اصل آزادی اللہ کے حکم میں ہے. یہ جسے ہم آزادی یا اپنی مرضیات پر عمل پیرا ہونا سمجھتے ہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جلد ہی معلوم ہو جائے گا. اور جب معلوم ہو جائے گا، پھر میاں فرصت نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر دیکھ سکیں. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے. ہما وقت اپنے آپ کو ایک ترازو میں رکھنا چاہیے، اور ترازو دین اسلام ہے. پھر ارشاد فرما، الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے زمین میں ایسی قوت دی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا دو پہلو عرض کرتا ہوں. ایک پہلو تو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے ہونے سے یہ نظام ہستی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. فرمایا، تم سے پہلے بڑی قومیں تھیں جنہوں نے عذاب کو دعوت دی، جنہوں نے حق کا انکار کیا، انہیں سزائیں دی گئیں، ان پر عذاب آئے. ان میں ایسی قومیں ہیں جو غرق ہوئیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین میں دھس گئے، ان میں ایسی اقوام بھی ہیں جنہیں جنگلی حیات کی صورت دنیا میں انتھے انسان، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے. ایسی اقوام بھی تھیں جن پر کئی کئی دن آندیاں چلتی رہیں، اور بالکل سوکھے درختوں کی طرح انہیں تنکوں میں بکھیر کر رکھ دیا. تو وہ ساری قومیں جو تھیں، جب وہ عذاب کی نظر ہو گئیں، تو ایسا نہیں رہا کہ پھر مخلوق نہیں تھی. یہ دیکھیں آپ کہ اب جاڑے کا موسم ہے، درختوں کے پتے جو ہیں وہ سرخ ہو کر، خشک ہو کر گر رہے ہیں، لیکن جب بہار آئے گی تو نئی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جائیں گی، درختوں پر نئی بہار آ جائے گی. ایک سبزے کی چادر ہے جو بچھتی چلی جائے گی. اگر یہ دیکھا جائے جو پتے ہیں وہ تو جھڑ گئے, وہ قادر مطلق ہے میاں, جب تک اسے چاہے, جب تک اسے پسند ہے, یہ پتے گر جائیں ان کا گرنا بھی اس کے حکم سے ہے, نئے آ جائیں نئے کا آنا بھی اس کے حکم سے ہے. تو جب تک اس مخلوق کا دنیا میں ہونا اور اس حیات اور اس خلق کے تسلسل کا اسے منظور ہے, جب تک ہونا تب تک ہے. جو انکار کیا, جنہوں نے تجاوز کیا, انہیں عذاب آئے, دن صفحہ ہستی سے مٹا دی گئے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر انسان ختم ہو, اس نے اور پیدا کر دی. یہ اس کی پسند, جب تک وہ چاہے, یہ تسلسل ہے. تو فرمایا تم پہلی قوموں کو دیکھو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہونا اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ غلط فہمی پہلے بھی لوگوں کو ہوئی ہے. اور ایک عجیب بات جو یہاں واضح فرمائی جا رہی ہے, فرمایا ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی انہیں جو تم کو نہیں دی. آج ہم اپنی قوم کو جب مقروض حیثیت میں دیکھتے ہیں تو اس قرض کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایک بچے پر تقسیم کر کے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک بچہ قوم کا اتنا مقروض. اور جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو انداز ایسا ہوتا ہے جیسے سینہ ٹھونک کر کہا جائے کہ میں نہیں مانتا. اور جن قوموں کی بات کی جا رہی ہے, ان کے جو غلام تھے نا, وہ بھی سونے کے ساتھ لدے ہوتے تھے, اور جب وہ لوگ مرتے تھے تو ان کے مدفن خانوں میں, ان کے مقبروں میں, منوں اور ٹنوں میں سونا جو ہے وہ ساتھ دفن کیا جاتا تھا. یہ تصور تھا کہ جتنی دولت اس کے ساتھ دفن کر دی جائے, جتنے خدام اس کے ساتھ دفن کر دیے جائیں, جب یہ دوبارہ دنیا میں آئے گا یا زندگی بدلے گی تو یہ اسی حیثیت سے پھر اس کو اگلے حصے بھی نصیب ہوں گے. تو ہم جو صبح کا ہے شام کا ہے نہیں, اترا رہے ہیں اور اپنے آپ اور اپنی انا میں پھنسے ہیں. فرمایا پہلی قوموں کو دیکھو, اور پہلی اقوام کی مثالیں دنیا میں نشانی میں بھی موجود ہے. اللہ کریم نے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کی بقایا جات جو ہیں انہیں سلامت رکھ چھوڑا ہے. یہاں ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو کتنی جگہ ایسی ہیں جو اقوام سابقہ کی نشانیاں دے رہی ہیں, کتنے قلعے ایسے ہیں جن میں سے شاید پرندے کا پر مارنا بھی محال ہو, آج وہاں بچے بیٹھے جو ہیں وہ پکنک منا رہے ہیں. تو ایک تسلسل ہے جو گزر رہا ہے. اور فرمایا تم سے پہلے جو قومیں, ان کے حالات دیکھ لو, ان کو ہم نے زمین میں تم سے زیادہ طاقت دی. فرعون کے جو واقعات ہیں ان میں قرآن کریم ایک واقعہ بیان فرماتا ہے کہ جب جنت کی بات کی گئی اور جنت اور جنت کی نہریں جو اس کے تحت نہریں بہتی ہیں ان کی بات کی گئی, تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ جو میرا محل ہے اس کے تحت بھی تو نہریں بہ رہی ہیں. تو اس نے اپنی جو رعایا ہے اس کو بتایا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, پالنہار ہوں, اگر کوئی اور ہے تو ہو, لیکن میں سب سے بڑا رب ہوں. تم دیکھو میرے محل کے تحت بھی تو نہریں بہ رہی ہیں. تو کیسی کیسی دنیا کی طاقت دی کہ وہ نہ صرف انکار بلکہ خدائی کے دعوے دار بن گئے, اتنی شدت تک گئے کہ اپنی حیثیت کو اس کی دی ہوئی نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو پروردگار عالم کہنا شروع کر دیا. کہاں ہیں آج؟ کہیں میوزیم میں وہ خدا پڑے ہیں جن کو خدائی کا دعویٰ تھا؟ وہ آج بھی میوزیم میں پڑے ہیں اور لوگ اور بچے سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ کریم نے مخلوق پیدا فرمائی تو عرش پر تحریر فرما دیا گیا کہ انا رحمتی تغلب غضبی, کہ میری جو رحمت ہے, انا بے شک, رحمتی میری رحمت, تغلب غالب ہے غضبی میرے غضب سے. اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور یہ عرش پر یہ تحریر جو ہے یہ درج کر دی گئی. اب یہاں اس بات کو اگر غور فرمائیں تو اللہ کریم کی ذات علیم ہے. مخلوق کا پیدا ہونا, اس نے کب اس پیدا اس مخلوق کو تخلیق فرمانا ہے اس کی ذات جانتی ہے. کتنی قسم کی مخلوق ہے, کس حیثیت کی اس مخلوق میں کون سا حصہ ہے, اس مخلوقات او لکھو گھا مخلوقات جس کا ہمیں نہیں اندازہ, اس سارے میں کون کس لمحے کیا کرے گا وہ ازل سے جانتا ہے. جب اللہ کی رحمت اور اس کے غضب کی بات آئے گی تو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی حال جو ہے وہ اللہ پر غالب نہیں آئے گا. اگر غضب الہی کو آواز دی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے کوئی غلطی کی, کسی نے غلطی کی, اس پر اللہ کریم کو غصہ آ گیا. جیسے ہم انسانی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کا ہونا, اس موقع کا ہونا, اس کی غلطی کا کرنا, نہ صرف ظاہر باطن میں جو کچھ سوچ کر وہ غلطی کر رہا ہے وہ بھی روز ازل سے جانتا ہے. جب یہ ابھی تخلیق ہی نہیں ہوا وہ تب سے جانتا ہے. تو ہم جب اللہ کی طرف اپنے ذہن اور اپنی استعداد کو لے کر دیکھتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں. یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس غضب کی جو بات ہے, اس غضب کو انسان خود آواز دے رہا. کیسے؟ کہ اصول بتائے گئے ہیں. جیسے زہر ہے, زہر کو پی کر آپ زندگی کی دعا کریں تو یہ تجاوز ہے, گستاخی ہے. دودھ کا پیالہ پیا جائے اور اسے حیات بخش ہونے کی دعا کی جائے, یہ درست ہے, قانون قدرت کے مطابق. اسی طرح اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے. اب جو آخرت میں غضب کا شکار ہوگا وہ دنیا میں اختیار رکھتا ہے کہ ایمان لے کر آخرت کو جائے, لیکن جب وہ کفر لے کر جائے گا تو ابدل آباد آگ میں رہے گا. اب یہ جو رحمت کو فرمایا, انا رحمتی, بے شک میری رحمت تغلب و غالب ہے. کیسے غالب ہے؟ کہ جس زندگی میں میں اور آپ اپنی شب و روز بسر کر رہے ہیں, ادراک کریں کہ میں نے جو غلط کیا بارالہ مجھے معاف فرما دے. اور ایک بات عرض کروں, میں گناہگار آدمی ہوں اور عالم نہیں ہوں, کم علم آدمی ہوں. میری زندگی جو شعبہ تصوف میں گزری, جو مشائخ کے قدموں میں گزری, جتنا دین میں نے سنا اور جتنا دین میں نے ٹوٹے اور کمزور الفاظوں میں بیان کیا, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کوئی فرد, کوئی مرد, کوئی خاتون, کوئی فرد بڑا یا چھوٹا, نیاں خانے دل میں سوچ لے بارالہ مجھے تیرا قرب درکار ہے, وہ سبب عطا فرما دیتا ہے, حفاظت فرما دیتا ہے. اب کوئی چاہے نہیں, کوئی بندگی چاہے ہی نہیں, تو پھر وہ غضب کی حدود میں خود جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں جو ہماری معاملات کی, ہماری سوچوں تک کی کمی بیشی ہیں وہ معاف فرمائے, صدقے دل سے دین اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہوا چاہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.